إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نجات کے لیے دو شرطیں بتلائی. دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں مصیبت سے بچے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کامیابی اللہ تعالیٰ کی شرائط کے مطابق ملتی ہے. کامیابی چاہے دنیا کی ہو اور آخرت کی ہو، محض تمنا کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے. منزل کی چاہت منزل تک نہیں لے جاتی ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے منزل تک لے جانے والے راستے پر چلنا پڑتا ہے. خواب انسان کا اسی وقت پورا ہوتا ہے جب وہ کوشش کرتا ہے اور اپنے مطلوب اور مقصود کے لیے، اس کے پانے کے لیے جو اسباب اور وسائل ہیں، جو شرطیں ہیں، ان کو پورا کرتا ہے، ان کو اپناتا ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. یوحا الی، میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو بس ایک معبود ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین. انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے امید ہے کہ رب سے ملاقات ہوگی تو انعام ملے گا. اگر کوئی آدمی اپنے دل میں اس بات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے تو اچھے اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ سورہ الکہف کی آخری آیت ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نسخہ، کامیابی کا راز اور اس کا اصول اور اس کا راستہ بتلا دیا ہے کہ جو آدمی اللہ سے اچھے حال میں ملنا چاہتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے، تو اللہ سے اس کو کامیابی ملے. جس دن اللہ سے اس کی ملاقات ہو، اس دن اللہ رب العالمین اس کو انعام دے. ایسے آدمی کو زندگی میں دو چیزیں کرنی چاہیے. نمبر ایک، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل نیک عمل کرے. نمبر دو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. عجیب بات یہ ہے کہ شرک نہ کرنا دو نمبر پر بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک نمبر پر کہا گیا اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے نیک عمل ضروری ہے. ایک آدمی اگر اللہ سے اچھے حال میں ملنا چاہتا ہے تو اپنا حال دنیا میں اچھا کرے. اگر چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا حال اچھا ہو، اس کا مآل اچھا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا میں اپنے حال پر نظر ثانی کرے، اگر اس میں بگاڑ ہے تو اس کی اصلاح کرے. نمبر دو پر اللہ نے کیوں کہا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے؟ کیا یہ اہم نہیں ہے؟ نمبر دو پر اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ دوسرے نمبر پر ہے، نمبر دو پر بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ نیک عمل اگر کرتا ہے تو نیک عمل قبول نہیں ہوگا اگر شرک کرنے والا ہو۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نہیں۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے تیری توحید صحیح ہے نا، بس بج گیا۔ کیوں؟ حدیث میں آیا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے گا۔ بس اور بھی تو کچھ بیان نہیں کیا، ایک ہی بات بیان کی جنت میں جانے کے لیے، ہاں اس حدیث میں ہے۔ اگر تیرا دین صرف ایک حدیث میں ہے، باقی قرآن باقی احادیث اگر اس پر تیرے دین کی بنیاد نہیں ہے تو اس میں غفلت میں پڑا رہے۔ اور بھی تو حدیثیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، رسول جو باتیں دے ان میں سے ایک بات مان لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ کہاں آیا؟ یہ تو قرآن میں آیا، جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو۔ تو ایک حدیث نہیں، ساری حدیثیں۔ توحید کی حدیث اگر ہیں، اس کی فضیلت ہے، تو گناہوں پر جہنم کی بھی تو حدیث ہے، ایسی بھی تو حدیث ہے۔ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکون فیہا حمما ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، جہنم میں توحید والوں کو ڈالا جائے گا۔ لیجئے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گا بھی تو ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ توحید پر مرنے والے بعض لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، جہنم میں بعض اہل توحید کو عذاب دیا جائے گا۔ حتی یکون فیہ فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں کوئلہ ہو جائیں گے، جل کے کوئلے کی طرح جل کے ایک دم جھلس جائیں گے۔ لیکن فرمایا ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، لیکن کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، توحید والا ہے، ساری سزا کے بعد، پٹائی کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ان کو پائے گی تو انہیں نکالا جائے گا جہنم سے، یہ بھی تو حدیث ہے۔ لہذا شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان کو توحید کی فضیلت اتنی ذہن میں ڈال دے کہ وہ اللہ کے احکام، رسول کے فرمان کو چھوڑنے پر بھی اس کے اندر کوئی فکر پیدا نہ ہو۔ تیرے پاس توحید ہے نا، بس باقی سب کے عقائد خراب ہیں، باقی سب کے اعمال برباد ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس توحید نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک سے بچے تو بدعت کرتے ہیں، تو ان کے اعمال تو ہونے والے ہیں برباد، لیکن تو توحید والا ہے۔ ہاں، لیکن تیری قبول کیا ہوگا، عمل کہاں ہے؟ اس کے شرک کی وجہ سے اس کی نیکیاں برباد ہیں، تیری توحید کی وجہ سے قبول ہونے کے لیے تیرے پاس نیکیاں بھی تو ہونی چاہیے۔ تیری زندگی میں نیکیاں کہاں ہیں؟ تو کتنے اعمال کر رہا ہے؟ اللہ کے کتنے حکموں کو پورا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کتنا بچ رہا ہے؟ تیری زندگی میں اگر ایمان ہے، تیری زندگی میں اگر توحید ہے، تو تیری زندگی میں ایمان اور توحید کے تقاضے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ مانتا ہے کہ تیری دکان میں اگر کسی مزدور کو کام پہ تو نے رکھا ہے اور اسے لکھا پڑھی ہوئی ہے، تو لکھا پڑھی کافی نہیں ہے، اس کو پورا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ کسی کو جاب پہ رکھا کہ یہ تنخواہ ہے صاحب، ایک مہینے میں 10,000 دوں گا، ٹھیک ہے، کیا کام ہے؟ یہ پتھر اٹھا کے یہاں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مہینے بعد آیا، صاحب کاغذ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک مہینہ کام کرے گا 10,000 ملیں گے۔ لاؤ، ایک مہینہ ہو گیا، کام کہاں کیا؟ لکھ کے تو دیا ہے نا، لکھا، لیکن شرط پوری کہاں کی؟ شرط کیا تھی؟ کام کرے گا تو تنخواہ ملے گی۔ صرف تنخواہ کا وعدہ نہیں تھا، تو نے وعدہ لے لیا، شرط کون پوری کرے گا؟ تو نے شرط پوری نہیں کی، ہم وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ وَأَوْفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ وَأَوْفُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو عہد وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے تم اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں نے جو وعدہ تم سے کیا ہے، میں نے جو عہد تم سے کیا ہے میں بھی اس کو پورا کروں گا. تم شرط پوری کرو، میری طرف سے وعدہ پورا کیا جائے گا. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے وعدے بہت ہیں، اللہ کے وعدے انسان کے ذہن میں، اس کے دل میں ایسے لاتا ہے کہ پھر بے عملی کے ساتھ بھی وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے وعدے میرے لیے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی صفت ہے، کچھ بھی عمل کرو اللہ نے ہم کو چن لیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت تم پر یاد کرو، جو میں نے تم پر نعمت ڈالی، نعمت عطا کی، تم کو چنا، میری نعمت کو یاد کرو. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہارے دور کے سارے عالمین پر، لوگوں پر تم کو فضیلت دی تھی، فضیلت دی تھی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے. تم ذمہ داری پوری نہیں کیے، تم کو ہٹا کے صحابہ کو کھڑا کر دیا. تم ذمہ داری پوری نہیں کرو گے، اپنا مقام کھو گے. ایک آدمی عام دنیا میں اس قاعدے کو جانتا ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کی دکان میں، اس کی کمپنی میں اگر کسی کو کام کے لیے رکھتا ہے، اگر وہ آدمی اس کام کو نہیں کرتا ہے وہ اپنا جاب کھوتا ہے، وہ اپنا مقام کھوتا ہے. کام سے مقام ہے. مقام کیسے ہیں؟ تیرا کیا شرط ہے؟ میں سید کی اولاد ہوں، ہاں تنخواہ نہیں ملے گی، سید ہو، خان ہو، پٹھان ہو، کچھ نہیں. کام، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندانی شرف، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. کہ میں فلاں خاندان کا ہوں اس کو اعلیٰ جنت ملنی چاہیے، نہیں. جنت کا مدار خاندان پر نہیں ہے، جنت کا مدار اعمال پر ہے. تیری زندگی میں گندگی ہے تو جنت پاک ہے، پاک جگہ میں گندگی والا نہیں جائے گا، چاہے تو کتنے ہی پاک خاندان کا کیوں نہ ہو. خاندان سے جنت ملتی ہے، پھر شریعت کیا ہے، حکمت کیا ہے اس میں، کیوں دین دیا اللہ تعالیٰ نے؟ بس اچھے گھرانوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرتا لوگوں کو اور لوگ جنت میں چلے جاتے، عمل کا جھنجھٹ بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ دین دیا. تیری زندگی میں دین ہے کہ نہیں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت ملے تو محض توحید کے اقرار پر اعتماد جہالت ہے. توحید کے اقرار پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، کلمہ پڑھ لیا نا بس. کلمے کا حق کون ادا کرے گا؟ کلمے میں اقرار کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں، کس چیز کی گواہی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اس سے تو بچ گیا. اللہ کی عبادت کہاں تیری زندگی میں؟ عبادت نہیں کروں گا غیروں کی، اللہ کی کرے گا کہ نہیں؟ تو کر رہا ہے. اگر نہیں کر رہا ہے تو تیرا کلمہ پکا کیسے ہوا؟ اللہ کی عبادت کروں گا، دوسرے کی عبادت نہیں کروں گا. تو دو چیزیں اس میں آئی نا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. حکم کتنے ہیں؟ دو. ہم نے دوسرے کو پکڑ لیا، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا، پہلا کون پورا کرے گا؟ اللہ کی عبادت کروں گا. زندگی دیکھیے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ شرک نہ کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور اللہ کی عبادت کون کرے گا پھر؟ اللہ کی عبادت زندگی میں ہے نہیں، اللہ کے احکام زندگی میں ہے. میں شیطان کی نہیں مانوں گا، مان تو رہا ہے، اتنے سارے گناہ زندگی میں. یا ابت لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، اے میرے باپ، اے والد صاحب، شیطان کی عبادت مت کرو. علماء نے کہا شیطان کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اس کی فرما برداری کرنا. تو اگر زندگی میں شیطان کس کا مانتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو مالک ہوتا ہے. مالک کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے، یہ کرو، یہ مت کرو. تیرا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حلال کھاؤ حرام سے بچو، شیطان کہتا ہے نہیں حرام بھی چلتا ہے تھوڑا، اس دور میں صرف حلال سے کام نہیں چلتا ہے، حرام بھی کس کی مانا؟ یہ کس کا بندہ ہے؟ شیطان کا بندہ ہے، جھوٹ بول، دھوکہ دے، خیانت کر، عبادات چھوڑ، ظلم کر، یہ ساری چیزیں، غیبت اور اس طرح کی کتنی خرافات، بے حیائی، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، گناہوں کا حکم دیتا ہے. تیری زندگی میں فرما برداری صرف اللہ کی ہے، تو نے رب اللہ کو مانا، مالک اللہ کو مانا، اپنا معبود اللہ کو مانا، تیری زندگی میں کس کا حکم چلتا ہے؟ بولنے کے لیے بولتا ہے ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایا، حکم تو بس اللہ کا ہے اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ان الحکم الا للہ صرف بادشاہوں کے لیے ہے، یہ حکم تو بس اللہ کا ہے. تیری زندگی میں کس کا حکم چلتا ہے؟ شیطان کا، نفس کا، سماج کا، باپ دادا کا. کیا تو واقعی صرف اللہ کے حکموں پر چلتا ہے؟ تیری توحید کہاں کامل ہوئی ہے؟ تیری زندگی میں نفس کی فرما برداری ہے، تیری زندگی میں شیطان کی فرما برداری ہے، تیری زندگی میں رشتہ داروں کی وجہ سے بدعت اور خرافات نکاح اور جنازوں میں ہیں، تیری زندگی میں مال کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں ہیں. ہلک عبد الدینار، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ ہے، دینار کا بھی تو بندہ ہے، تو صرف اللہ کا ہے. اگر تم مال کی وجہ سے اپنی زندگی میں حرام کاریاں کرتا ہے تو مال کا بھی تو بندہ ہے. ہلک عبد الدینار وعبد الدرہم، کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، دینار کا بھی بندہ ہو سکتا ہے، ہاں دینار جو بولے وہ کرے گا، مال کے لیے اعمال ضائع کرے گا. ہوٹل پہ بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، کپڑے کی دکان ہے، تجارت ہے، جاب میں ہے، نمازیں ضائع کر رہا ہے. مال کے لیے اللہ کے دیے ہوئے اعمال ضائع کر رہا ہے. کس کا بندہ ہے؟ کس کا حکم تیری زندگی میں چلتا ہے؟ کس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے یا دوسروں کے؟ اور تو کہتا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلنا چاہیے زمین پہ تیری زندگی میں. تو کلمہ پڑھتا ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تیری زندگی میں سنتیں ہیں؟ جس کو اللہ نے پسند کیا، جس کو اللہ نے شریعت قرار دیا، ان کو دیکھ کے چلو میں خوش ہوں گا، ہے تیری زندگی میں؟ تو کلمے کا اقرار کر رہا ہے، لیکن کلمے پر تیری زندگی میں استقرار کہاں ہے؟ تیری زندگی میں جماؤ نہیں ہے. زندگی کی اصلاح ضروری ہے. کلمے پر، کلمے کے اقرار پر اکتفا نادانی ہے. کلمے کے اقرار پر آدمی کا بس اقرار کر کے اس پر جمے رہنا، میں ایمان لایا، کافی ہے؟ نہیں. عدی بن عدی کہتے ہیں کتب الی عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز نے لکھا، مجھ کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا اما بعد فان للایمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، کہا کہ ایمان کے لیے کچھ فرائض ہیں، اس کے کچھ شرائع ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ سنن ہیں. کہا فمن استکملها استکمل الایمان، جس نے ان فرائض، حدود، شرائع اور سنن کو پورا کیا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا. اور کہا کہ من لم یستکملها لم یستکمل الایمان، اور جس نے ان کو پورا نہیں کیا اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوا. امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے. چار چیزیں بیان کی ہیں، فرائض، شرائع، حدود، سنن. ان چار کے اہتمام سے آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے، ورنہ ایمان میں کمی رہتی ہے، ورنہ ایمان میں کمی رہتی ہے. کیوں؟ حدیث میں کیوں آپ نے نہیں پڑھا، جہنم سے اس آدمی کو بھی نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو. ایمان ذرہ برابر ہوا کیسا؟ گناہوں کی وجہ سے. جہنم میں گیا ایمان کے باوجود، معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا رہے، کب نکالا جائے. تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیکری کی بھٹی میں اگر کوئی ڈالنے کی بات کریں، آگ کا علاوہ جلا کر اس پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں. جہنم میں جو دنیا سے کئی گنا زیادہ سخت آگ ہے، اس آگ میں جانے کی تیاری ہے؟ جہنم میں گئے بھی تو نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے، پانچ منٹ کے لیے تو بھٹی میں جا سکتا ہے، موم بتی پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے اس طرح سے ایک منٹ کے لیے؟ نہیں، تو جہنم میں سر سے پاؤں تک جانے کے لیے تیار ہیں، تیرا ایمان کہاں ہے؟ اس کو واقعی جہنم کا احساس ہے کہ واقعی کیا ہے؟ تو پیٹ کی جہنم ایک وقت کی برداشت نہیں کر سکتا ہے، جہنم میں پورا سر سے پاؤں تک جانے کے لیے تیار ہے؟ تیرا کون سا ایمان ہے؟ تیرا ایمان بیدار نہیں ہے، سویا ہوا ہے، احساس نہیں تجھ کو. جسے نیند میں آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن واقعی ہوش میں آتا ہے کہتا میں نے نیند میں بولا، حقیقت میں نہیں بولا، ہوش میں نہیں ہے تو. فرائض، شرائع، حدود، سنن. ابن حجر کہتے ہیں فرائض اللہ کے احکام جن کا پورا کرنا لازم ہے، شرائع وہ عقائد جن کے ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، حدود جن سے اللہ نے منع کیا ہے مت کرو، اور سنن جن کی ترغیب دی ہے، تہجد کی نماز یا اسی طرح سے اور سنتیں روزے میں، حج میں، اور سنن جتنی بھی ہیں. تو فرائض ہیں اور شرائع ہیں، اعمال فرائض کا اہتمام کریں، عقائد کی اصلاح کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچیں، اور مستحبات کا اہتمام کریں، شرائع کا اہتمام کرے گا ایمان کامل ہوگا. ورنہ ایمان میں جس درجے کی اعمال میں کوتاہی ہوگی، اس درجے کی ایمان میں کمی ہوگی. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. ایمان بالکل ایسا نہیں کہ ہمیشہ باقی رہے گا، جب سے ایمان لایا اب تک ویسے ہی ہے، نہیں، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. بڑھتا کیسے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا بڑھتا ہے، نافرمانی کرے گا گھٹتا ہے. جس درجے کی نافرمانی ہوگی گھٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ذرہ برابر رہتا ہے، اور کبھی کبھی جب ذرے برابر ہو جائیں شیطان آ کے کچھ پڑھا دیتا ہے، اور آدمی شیطان کے پیچھے کفر میں بھی نکل جاتا ہے. بھائی بڑی آگ ہے، اس کو بجھانا مشکل ہے، لیکن ایک ٹمٹماتا دیا ہے، ایک پھونک میں بجھ جاتا ہے. آپ کے ایمان کا نور کتنا ہے، آپ کا ایمان اس کی لو کتنی زیادہ مضبوط ہے کہ پھونکنے سے نہیں بجھے گی. اگر ایمان کم 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 ہوتا چلا گیا، شیطان ایک وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے، آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا ان یتخبطنی الشیطان عند الموت. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان کہیں مجھ کو خبط میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کر دے. موت کے وقت کوشش کرے گا وہ. آپ دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. دل کا حال بڑا خطرناک ہے، شیطان کیا دل میں ڈال دے گا بول نہیں سکتے. تیرا ایمان کتنا کمزور ہے، اعمال کی خرابی سے ایمان کمزور ہوگا، اور اس کمزور ایمان کے ساتھ شیطان اگر کھلواڑ شروع کر دے، چھیڑنا شروع کر دے، کیسے حفاظت کر پائے گا؟ ایمان قوی ہونا چاہیے، لیکن ایمان قوی کیسے ہوتا ہے؟ اعمال کے ذریعے سے. بھئی کھانا کھاتا ہے جسم قوی ہوتا ہے، نہیں کھائے گا کمزور ہوگا، یہ جانتا ہے آدمی. صرف زندگی کافی نہیں ہے، زندگی کی بقا اور اس کی ارتقاء اور اس کی حفاظت، اس کی ترقی کے لیے کھانا بھی ضروری ہے. کھانا دنیا کا سمجھ میں آتا، روحانی غذا نہیں سمجھ میں آتی، دل کی غذا نہیں سمجھ میں آتی. دل کی غذا کیا ہے؟ اعمال. جس درجے کے اعمال میں کوتاہیاں ہوتی چلی جائیں گی، دل کمزور ہو جائے گا. یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچ، لوگوں میں سب سے بہتر اللہ کا بندہ تو بنے گا. امام احمد، ترمذی اور امام البیقی نے شعب الامام میں اس کو روایت کیا، اور حدیث حسن ہے. اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ. اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بولتا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو معبود مانتا، اپنے کو بندہ مانتا ہے. اللہ کا عبادت گزار، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیرا مقصد حیات ہے کہ تو اللہ کی بندگی کر، اللہ کا بندہ بنا رہے، کسی اور کا نہیں. کیسے بنے گا اللہ کا بندہ؟ کہا اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ. تکن اعبد الناس، سارے لوگوں میں سب سے بہتر عبادت گزار بندہ تو بن جائے گا. علماء نے کہا اس میں کیسے عبادت گزار بنے گا حرام سے بچنے میں؟ کہا نفس ترغیب دیتا ہے لذتوں کی، راحتوں کی، موج مستی کی. نفس کو جھکانا اللہ کے آگے، اس کی نہیں مان کے اللہ کی ماننا، شیطان کی ترغیبات کو نہیں مان کے اللہ کی ماننا. شیطان نے پہلا مسئلہ کیا ہوا تھا آپ سوچیے، جنت میں کیا ہوا کہ یہاں آئے کیسا، ہاں ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے، اچھی رات کی زندگی سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے، پریشانی میں. شیطان نے آگے کہا کھاؤ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. جس سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان وہی کروائے گا، دنیا میں یہی ہوگا. اور اس میں مزید شیطان کا ساتھی ہمارا اپنا نفس، اندر کا دشمن. وہ باہر کا دشمن یا اندر کا دشمن، سنو نا ذرا بات اس کی، کھا لو یہ حرام، لے لو یہ کام، یہ کام کرو، یہ چیز کرو، گناہ کے کاموں کی لذت نفس میں ہے، اور شیطان اسی نفس کو ورغلا کر کام کرواتا ہے. جیسے باپ نہیں خرید رہا ہے تو بچے کو اٹریکٹ کر کے بولتا ہے چاہیے کھلونا دکھا کے، بچہ باپ سے ضد کرے گا، باپ مجبوراً لے گا. ایسی نفس کو شیطان ورغلائے گا، نفس آدمی کو ضد کرے گا چاہیے، چین لینے نہیں دے گا، آدمی مجبوراً ہتھیار ڈال کے مانے گا کہ نہیں، نفس کو بھی جھکاؤ اللہ کے آگے، نہیں مانتا میں تیری، میں اللہ کی مانوں گا. شیطان کو نہیں مانتا میں تیری، میں اللہ کی مانوں گا. جب تک تو حرام کاموں سے نہیں بچتا ہے تو واقعی اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا ہے. حرام کاموں کا ارتکاب کرتا رہے گا، میری توحید انٹیکٹ ہے کیسا؟ ہر حرام کام تیری توحید کی دیوار میں سوراخ پیدا کر رہا ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے، بھائی عقیدے کی میں چار کتاب پڑھ لیا، توحید کے پورے مسائل مجھ کو معلوم ہے، میں سب عقیدے اپنے صحیح کر لیا، حرام کاریاں تیری زندگی میں جو بھی ہیں وہ تیری توحید کو کمزور کرتی ہیں. کیا سمجھتا ہے، تیری ایمان کو کمزور کرتی ہیں. گناہ سے ایمان اور توحید کمزور ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید تقاضا کرتی ہے کہ تو اللہ کا فرما بردار بن جا، اللہ کو اپنا مالک مان، کسی اور قیمت مان، اللہ کی مان. یہود و نصارہ کیوں مشرک ہوئے؟ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، شرک نہیں تھا وہ، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے احبار اور رہبان کی بات کو مانا. تو شیطان کی بات کو مان کے شرک میں نہیں جائے گا؟ چلتا چلتا آدمی کہتا ہے، کیسے چلتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا نہیں چلتا ہے؟ بعض اوقات گناہوں کی تکرار آدمی کے دل میں ان گناہوں کا خوف اور ان کی برائی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. بعض اوقات آدمی اس کو حلال کی طرح استعمال کرنے لگتا ہے اور حلال مان لیتا ہے. گناہوں کی تکرار استحلال کا دروازہ کھولتی ہے. گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر گناہوں کی تکرار ہوتی رہے تو ایک وقت آتا ہے بعض اوقات آدمی اس کو حلال مان لیتا ہے، میرے لیے حلال ہے. کوئی منع کرتا ہے، بھائی حرام ہے، منع ہے، جاؤ تم تمہارا کام کرو، میرے لیے حلال ہے. حرام حلال کر لیا، کافر ہو گیا. کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا. کمزور ایمان خطرناک ہوتا ہے، کبھی بھی دیا بجھ سکتا ہے. لہذا گناہوں سے بچنا ضروری. اللہ کے نبی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گناہوں کا احساس ہونا آدمی کو اور گناہوں سے نفرت ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. صحابہ سے کہہ رہا اللہ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. اپنے طور پر اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے مت کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر رسول بہت سے معاملات میں تمہاری باتیں ماننے لگے خود تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. تم اپنے مشورے رسول کو دیتے ہو، چاہتے ہو کہ مانے، اگر تمہاری باتیں رسول ماننے لگیں تو خود تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تکلیف میں آ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اب غور کریں، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن یہ اللہ ہے کہ جس نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، خوشنما خوبصورت بنایا، اس کو پسند کرایا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور فسوق اور عصیان کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی. اولئک هم الراشدون، اور جن لوگوں میں بات پائی جائے ایمان ان کے نزدیک محبوب ہو اور کفر اور معصیت اور فسوق ان کے نزدیک مبغوض ہو، ان کی نفرت دل میں ہو، گناہوں کی اور کفر کی نفرت دل میں ہو، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آدمی اس وقت تک کہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ کفر کے ساتھ ساتھ فسوق اور عصیان کی نفرت بھی اس کے دل میں نہ ہو۔ کتنے گناہ گھروں میں ہوتے دیکھتے ہیں، بے پردہ احساس نہیں ہے، خود اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تجارت میں احساس نہیں ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اس پر اس پر بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے، احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، گناہوں کا برا دل میں اس کا احساس ختم ہو جانا یہ ایمان کی بربادی کی علامت ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت دل میں ڈال دی اور اس کے بالمقابل کفر کو بھی تمہارے نزدیک نفرت کے لائق بنا دیا۔ اور صرف کفر نہیں، ہم آج صرف کفر سے نفرت کر رہے ہیں، ہاں یہ مشرق، یہ شرک، یہ بدعت، یہ قبر پرستی، اس کی نفرت تو ہمارے دل میں ہے، گناہوں کی نفرت بھی تو ہونا چاہیے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، علماء نے کہا کفر یہ اعتقادی بگاڑ ہے اسلام سے باہر، اس کے بعد فسوق بڑے گناہ، اس کے بعد عصیان اس سے چھوٹے گناہ۔ علماء نے کہا کفر اعتقادی بگاڑ، فسوق زبان کے گناہ، عصیان بدن سے ہونے والے گناہ۔ تینوں چیزیں اللہ نے جمع کی، اعتقاد، قول اور عمل، ان تینوں کے بگاڑ سے نفرت ہونا چاہیے۔ دل میں نفرت ہے آج گناہوں کی، اپنے معاشرے میں گناہ ہوتا دیکھ رہا ہے، احساس بھی نہیں، اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہے، بیوی میں دیکھ رہا ہے، گھر والوں میں دیکھ رہا ہے، بھائی میں دیکھ رہا ہے، احساس نہیں۔ تیرے دل میں احساس کرنا ہونا اس میں واقع ہونے کی شروعات ہے۔ تو یہ معاصی سے نفرت کرنا ہونا یہ بھی ایمان کا توحید کا عیب ہے، تیرے دل میں ابھی توحید نہیں آئی۔ اگر واقعی تیرے دل میں توحید پختہ ہوتی تو تجھ کو نیکیوں سے ویسی محبت ہوتی جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اور تجھ کو گناہوں سے ایسی نفرت ہوتی جیسے ایک آدمی کے کپڑے پر اگر پاخانہ پیشاب لگ جائے اس کو اس سے اتنی نفرت ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑی گندگی گناہوں کی ہے۔ یہ جہنم میں نہیں لے جائے گا، وہ جہنم میں لے جائیں گے۔ ہماری زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ امام البخاری رحمتہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، آدمی سمجھتا ہے امام ہے نا جائیں گے جنت میں، اچھی بات ہے، اس کو بھی سنو ذرا۔ وہاب ابن منبہ اسلاف میں سے ہمارے ہیں، ان سے کہا گیا، کہتے ہیں قیل لوہب ابن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ چابی ہے نا ہمارے پاس، تو چابی ہے جنت کی، ہم سیدھا جائیں گے جنت۔ کہا کہ ہاں بلا، ہاں لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، ولکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن کہا کہ جو بھی چابی ہوتی ہے اس کے دانت بھی تو ہوتے ہیں نا، ہر چابی کے کیا ہوتے ہیں، سامنے کا جو حصہ ہوتا ہے ہر چابی آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں؟ نہیں، جو تالا ہوتا ہے اس کی چابی ہوتی ہے، اس کے دانت اس کے حساب سے فٹ ہوں تو ہی کھلتا ہے۔ تو کہا کہ جو بھی چابی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ چابی ہے، بغیر چابی کی تو کھلے گا نہیں، لیکن چابی کون سی؟ جس میں دانت بنے ہوں، اس کے دانت خراب ہو گئے تو آپ نے چابی زبردستی گھما کے غلط چابیاں آپ نے کر دی، اب کیا ہو گیا، اس کے تھریڈ خراب ہو جاتے ہیں، اب چابی لگتی ہے نہیں۔ کہا کہ ہر چابی ہوتے ہیں، فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحِ لَهُ أَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ، اگر تو ایسی چابی لائے گا جس کے دانت ہے تیرے لیے دروازہ جنت کا کھلے گا، وَإِلَّا لَمْ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر نہیں تو نہیں کھلے گا۔ علماء نے کہا مراد کیا، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، امام القسطلانی کہتے ہیں وَمُرَادُهُ بِالْأَسْنَانِ الْأَعْمَالِ الْمُنَجِّيَّةِ الْمُنْضَمَّةِ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، کہتے ہیں ان چابی کی جو دانت ہیں اس سے مراد کیا ہے امام وہاب ابن منبہ کی، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ اعمال جو نجات دلانے والے ہوں، جو توحید کو مضبوط بنانے والے ہوں، اعمال صالحہ توحید کو پختہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی دیوار بناتا ہے، پانی بھی دیتا کہ نہیں دیتا؟ کیوں دیتا پانی؟ سیمنٹ بہترین استعمال کیا، پانی کیوں دے رہا ہے؟ دیوار پکی ہوگی تو اپنی توحید کو پانی دے رہا نا، خالی دیوار بنا کے سمجھتا ہے میں نے دیوار بنا لی توحید کی، پانی کون دے گا؟ بیج بویا، پانی دیتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، وہاں ضرورت ہے، ایمان کو نہیں ضرورت ہے کھاد کی، ایمان کو ضرورت نہیں ہے پانی کی، کہاں تیرا ایمان؟ خالی جوانی میں، بچپن میں باپ دادا نے پڑھایا کلمہ، اس کو پڑھ کے سمجھ رہا ہے کہ میری توحید پکی ہو گئی، چار کتابیں پڑھ کے سمجھ رہا ہے میری توحید پکی ہو گئی. علم، توحید صرف علم کا نام نہیں ہے، اقرار اور اس پر استقرار کا نام ہے. اس کے دل میں قبول بھی ہونا چاہیے اور اس کی زندگی میں اس کا ثبوت بھی ہونا چاہیے. کہاں ہے زندگی میں ثبوت؟ اگر تیرا بیج صحیح ہے تو پودا کہاں ہے؟ پیڑ کہاں ہے؟ پھل کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے نا، خرابی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ ایمان کی مثال دیکھیے، عالم تارا کئی فدر اب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ کا ہم نے اقرار کیا ہے، اس کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے؟ فرمایا عالم تارا کئی فدر اب اللہ مثلاً، کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے؟ کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی. اس کی مثال کیسی ہے؟ شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ عمدہ پیڑ کی طرح ہے. شجرۃ طیبہ ایک اعلیٰ ترین پیڑ کی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. کیا ہے مثال؟ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط میں قائم ہیں، زمین میں قائم ہیں. اس کی اصل، اس کی جڑیں زمین میں گہرائی میں پیوست ہیں. و فرعہا فی السماء، اور اس کی شاخیں اونچی آسمان میں. ایسا پیڑ دیکھ، خالی جڑیں، پیڑ اس کا کیا ہے؟ اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. اور کہا کہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربیہا، وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے، ہر حال میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت لیں. اس آیت کی تفسیر میں ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فشبہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے تشبیہ دی، مثال بیان کی، الکلمۃ الطیبہ بشجرۃ الطیبہ، کلمہ طیبہ کو ایک پاک پیڑ سے، درخت سے اللہ نے تشبیہ دی. کیوں؟ لأن الکلمۃ الطیبہ تثمر العمل الصالح، اس لیے کہ کلمہ طیبہ آدمی کی زندگی میں نیک اعمال پیدا کرتا ہے. اور والشجرۃ الطیبہ تثمر الثمر النافع، اور ایک اچھا پیڑ اچھے پھل دیتا ہے. پیڑ اگر صحیح سلامت ہے تو پھل دے گا، اس میں خرابی اگر ہے تو پھل نہیں دے گا. لیکن اگر خرابی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو کیا کرے گا؟ پھل دے گا. تیرا ایمان، تیری زندگی میں تیرے ایمان کا پیڑ، تیری توحید کا پیڑ تیری زندگی میں پھل دے رہا ہے کہ نہیں؟ وہ پھل کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. تو اگر زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تیرے ایمان میں، تیرے توحید کے پیڑ میں کہیں نہ کہیں خرابی موجود ہے. تیری زندگی تیری توحید کی کہانی بیان کر رہی ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے بس مان لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، تیری زندگی بتا رہی ہے تیرا اقرار توحید کس درجے کا ہے. تیرا اقرار توحید کس درجے؟ ایک عام آدمی ہے، دبلا پتلا ہو، بیمار ہو، لاغر ہو، آدمی دیکھے ہوتا ہے ارے بھائی کچھ کھاؤ، بولتا نا، کیوں بولتا ہے؟ تیری زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، تو کھاتا نہیں ہے، تو بیمار ہے، علاج کر. ظاہر باطن کے عیب کی عکاسی کرتا ہے. اگر ہمارے ظاہر میں عیوب ہیں، اگر ہماری زندگی میں حرام کاریاں ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے، اور ہم توحید کے دعوے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ تیری توحید کا پیڑ اگر تیرے دل کی زمین میں پیوست ہوتا تو تیری زمین، تیری زندگی کے اندر اس کے پھل نمایاں ہوتے. نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں عیب ہے، کہیں نہ کہیں عیب تیری زندگی میں ہے. اپنی توحید کی اپنی اصلاح کر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اقرار توحید کافی نہیں ہے، اس کا ثبوت زندگی میں دینا پڑے گا. نہیں دے گا اگر ثبوت، اللہ کے نزدیک اپنے اقرار میں جھوٹا قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن کریم میں، احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بڑی بڑی کڑوی کڑوی آیتیں, فضیلت کی بہت حدیثیں آپ نے سنی ہیں, بہت ساری آیتیں جنت اور مغفرت کی آپ نے, رحمت کی سنی ہیں, لیکن یہ بھی پڑھنا ضروری ہے جاگنے کے لیے. احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ اس بھرم میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ خالی بول دیا ہم ایمان لے آئے, آمنا, بس اپنے اس اقرار ایمان پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا, ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا, دنیا میں ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کو نہیں بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہم نے سب کو آزمایا ہے, سب کا امتحان لیا گیا, سب پر حالات ڈالے گئے, سب کو جانچا گیا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے. اقرار ایمان کے بعد آزمائش آئے گی, آزمائش کے دو نتیجے سامنے آئیں گے. ہر آدمی, اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہر آدمی پر آزمائش آئے گی اقرار ایمان کے بعد, اور ہر آدمی دو میں سے ایک کیٹیگری میں جمع ہوگا اللہ کے پاس. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ کون ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اقرار سچا کیا اور کون ہیں جنہوں نے جھوٹا اقرار کیا ہے. یہ آزمائش ثابت کرے گی, امتحان زندگی کے ثابت کریں گے کہ تیری زندگی واقعی اللہ کی بندگی والی تھی یا تو شیطان اور نفس اور سماج اور خواہشات کا غلام تھا. زندگی میں آنے والے حالات انسان کے یا تو کمالات کو ظاہر کرتے ہیں یا پھر اس کو ضلالات میں لے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے, حالات انسان کی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. تو کہتا اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا تو یہ نہیں جانتا نماز کا چھوڑنا شرک ہے؟ نماز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, آدمی کے اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا سبب اور ذریعہ ہے. علماء نے کہا درمیان میں کا مطلب رکاوٹ ہے نہیں, تیرے اور کفر کے بیچ میں نماز ہے نہیں, کہا کہ درمیان میں, جیسے آدمی کہتا ہے ندی کے اس کنارے اور تیرے درمیان پل ہے, سمجھ میں آئی بات, کہ تیرے اور چھت کے درمیان سیڑھی ہے, کا مطلب یہ ہے یہ سیڑھی تجھ کو چھت تک لے جائے گی, یہ پل تجھ کو کنارے دوسرے کنارے تک لے جائے گا. اسی طرح سے نماز کا چھوڑنا تجھ کو کفر اور شرک تک لے جائے گا. ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, آدمی کے اور شرک اور کفر کے بیچ میں صرف نماز کا چھوڑنا ہے. جیسے نماز کے چھوڑنے کی ناؤ میں بیٹھا وہ دوسرے کنارے پر پہنچا. کتنے لوگ ہیں توحید کے دعوے دار ہیں, فجر کی نماز کہاں ہے بھائی تیری؟ تو کہتا ہے نا میں توحید والا ہوں, اللہ کی عبادت کرتا ہوں, کسی اور کی نہیں. حدیث میں تو آیا ہے کہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے, پھر کیسے چھوڑا تو؟ کیا تو نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا؟ یہ شرک چلتا ہے, یہ شرک چلتا ہے, یہ کفر چلتا ہے, شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. شیطان ایک نماز ایک سجدہ, تو پوری نماز بھی نہیں تھی وہ بھائی, ایک سجدہ چھوڑ کے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں دھتکارا گیا. تیری زندگی میں نماز ہر ہفتے میں کتنی, ہر دن میں کتنی؟ بعض تو جمعہ والے ہیں, بعض عید والے ہیں, بعض سہولت والے ہیں, بعض چھٹی کے دن والے ہیں, بعض دن میں خاص اوقات والے ہیں, کوئی تھکن کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے, کوئی بزی ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, کوئی مہمان کی وجہ سے, کوئی کرکٹ کی میچ کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, کوئی پکنک کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. کیا شرک اور کفر نہیں ہے؟ اور اس کے بعد تیرا بھروسہ ہے اپنے کلیمے پر؟ تو اپنے کلیمے کی دیوار کو بلڈوزر سے خود ڈھا رہا ہے اپنے گناہوں کی. بھائی ایک آدمی وضو کر لے اور ہوا نکل جائے, وہ بول سکتا ہے میں تو وضو کیا نا؟ وضو کرنے کے بعد تیری ہوا نکل گئی, تیرا وضو بھی گیا. ایسے کام تو کر رہا ہے جس سے تیرا ایمان کمزور ہو کے ختم بھی ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، کفر تک لے جا سکتا ہے تجھ کو، اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ بعض اوقات گناہ کرتے 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 آدمی کو گناہ کا ڈر نہیں رہتا ہے، اور پھر کیا چھوٹا اور کیا بڑا، اور بعض اوقات آدمی کو جب عادت ہو جاتی ہے ایسا بھی گناہ کر بیٹھتا ہے جو اسلام سے باہر لے جائے۔ رشتے دار گئے درگاہ پہ، یہ بھی پکنک پہ گیا، رشتے دار ہاں درگاہ والے ہیں، یہ نہیں درگاہ والا، کم سے کم آ تو صحیح ہمارے ساتھ گیا۔ اور بعض اوقات مروت میں سسرال والے ہیں نا، ان کے ساتھ میں گیا اور ان کے ساتھ ایسا کام بھی کر بیٹھتا، فون آتا ہے شیخ ایسا ایسا ہوا ہمارے ساتھ، میں دل میں تو نہیں تھا لیکن ایسی چیز میں کھڑا ہو گیا، کمپنی کے اندر ہیں، مشین کی پوجا ہو رہی ہے اور سب لوگ کھڑے ہیں، ڈرتے ڈرتے یہ بھی کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ میں، اور اس میں یہ بھی تالی بجا رہا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا ہے، کئی لوگ کرتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا میں نے غلط کیا، کیوں؟ تیری توحید پختہ نہیں تھی، مخلوق کا خوف، لوگوں کی عظمت، مال کی محبت، جاب چھوٹنے کا ڈر تیرے دل پر اتنا تھا کہ جہنم کا ڈر تیرے دل سے نکل گیا، شرک میں واقع ہو گیا۔ اگر غیرت ایمان کی ہوتی نہیں کرتا، لیکن کیا ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، پھر آدمی ایک دن ایسا گناہ کر بیٹھتا کہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان دھیرے 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 کنارے تک لے جاتا ہے، پھر ایک دھکا کافی ہے اس کے لیے۔ آدمی کہتا میں ابھی تھوڑی نا جمپ کر رہا ہوں ٹیرس سے، تھوڑا سا ادھر ہو گیا، تھوڑا سا ادھر ہو جا، تھوڑا سا ادھر ہو جا، کہاں تک لے جائے گا، کنارے تک لے جائے گا، پھر ہوا کا ایک جھونکا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جو بات ہم اپنے بچوں کے بارے میں یاد رکھتے ہیں، اپنے دین کے بارے میں یاد نہیں رکھتے۔ گناہ انسان کو کنارے تک لے جاتے ہیں، اور پھر ایک دھکا بھی اس کے لیے ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، اور جہنم اور ہمیشہ کے کفر اور شرک کی جہنم میں لے جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، اس لیے کہا کہ آدمی کے اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ دکھاوا شرک نہیں ہے، آدمی کہتا میں توحید والا ہوں، نماز پڑھ رہا دکھاوے کے لیے، صدقہ کر رہا دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بلینکٹ بانٹ رہا ہے، فوٹو نکال رہا ہے، شہرت چاہتا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، لوگوں کو مہینے کا راشن دے رہا ہے، کسی بچے کی پڑھائی کے لیے مدد کر رہا ہے، تصویریں نکال کے لوگوں میں شہرت چاہتا ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا تمام گناہوں میں، اللہ تعالیٰ نے زنا اور قتل کو بعد میں رکھا ہے، بڑے سے بڑے گناہ سے بڑا گناہ شرک ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، تین گناہ بیان کیے اللہ نے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں تین ترتیب کیا ہے، زنا اور قتل بھیانک گناہ ہیں، لیکن ان دونوں کو کس کے بعد رکھا، شرک کے بعد رکھا، شرک اور بڑا گناہ ہے۔ اب بتوں کی عبادت تو سمجھ میں آتی ہے، اس سے بچتا ہوں، لیکن اپنے نفس کی عبادت کب چھوڑے گا، لوگوں کے لیے عبادت کرنا بھی تو شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تم میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، زنا، قتل، چوری، ڈکیتی، سارے گناہ ایک طرف، سب سے زیادہ مجھے تم پر جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک سب سے زیادہ خوف ہے، اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ڈرتا ہوں شرک اصغر سے، تمہارے بارے میں، تمہارے لیے مجھ کو اندیشہ ہے کہیں تم اس میں واقع نہ ہو جاؤ۔ کیا ہے وہ؟ قال وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ کہا الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ آج زندگیوں میں کتنا ہے، آپ سوچیے، عمرہ کرنے جا رہا سیلفی، نماز پڑھ رہا لوگوں میں تذکرہ، صدقات کر رہا ہے فوٹو نکال کے فیس بک، چاہے وہ ذاتی عبادات ہو یا صدقات ہو، دین کی خدمت ہو، سب دکھاوے کے نظر ہو کے برباد ہو رہا ہے۔ الریا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ یقول اللہ عز وجل اذا جزا الناس باعمالهم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اس وقت اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا جا ان کے پاس جن کے لیے جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جا ان کے پاس، میرے پاس جزا کے لیے آئے تم لوگ، میرے پاس جزا نہیں ہے، جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا اسی سے جنت لے لو، اسی سے بدلہ لے لو، اسی سے ثواب لے لو. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ذرا جاؤ دیکھو ان کے پاس تم کو تمہارے اعمال کی جزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، جاؤ ان سے لو، اللہ کے پاس نہیں. اللہ میں نے حج کیا، اتنا خرچہ کیا، میرے لیے تھوڑی کیا تھی، تنہیں دکھاوے کے لیے کیا، اس لیے کیا کہ حاجی کہا جائیں، عمرہ کیا تجھ کو عمرہ کرنے والا مانا جائے، صدقات کیا سخی کہا جائیں، دین کی خدمت کیا عالم کہا جائے، خطیب کہا جائے، دین کا دائی کہا جائے، دین کے لیے مال خرچ کرنے والا، قربانی دینے والا مانا جائے، غریبوں یتیموں کی مدد تو نے کیا، کھلایا پلایا، تجھ کو بہت سوشل سروس کرنے والا، سوشل ورکر، قوم کا ہمدرد، رہنما اور پولیٹیشن مانا جائے تجھ کو، تو نے لوگوں کے لیے کیا، میرے لیے نہیں کیا، جا ان کے پاس جن کے لیے کیا تھا ان سے لے لے، میں نہیں دے سکتا، اللہ نہیں دے گا. اللہ کے پاس وہی عمل قبول ہوتا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. کیا آج ہماری زندگی میں ریاکاری نہیں ہے اور پھر ہم توحید کے دعوے دار ہیں؟ کتنے کام ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کام کوئی نہیں دیکھتا ہے وہ بھی دوسروں کو دکھانے کے لیے بولتے ہیں کہ عبادت کی، عمل کیا، ثقافت کی، سب کچھ کیا، کسی نے نہیں دیکھا، دل میں چین نہیں آتا ہے جب تک کہ کسی کے سامنے بیان نہ کرتے ہیں. وہ فلاں اس بستی میں ایک آدمی ہے تو بہت غریب آدمی ہے، ایسا تم کیسے سوال پڑ. میں گیا تھا کل، اس کو میں نے 10,000 روپے دیے، اس کے گھر کا میں نے راشن بھر دیا. ہاں اب جا کے سکون ملا. کوئی تو ہو جس کو معلوم پڑے کہ میں کتنا نیک اور کتنا سخی ہوں. نیکی کر، دکھا، اور دیکھنے والا نہیں ملے تو موقع ملتے ہی بعد میں فیوچر میں بتا، اور اپنی نیکی کو برباد کر. شیطان کیسا کام پہ لگا دیا ہے، ایک تو عمل کرنے دے گا نہیں، اور اگر عمل کرے گا تو اس میں بدعت لائے گا، بدعت سے بھی بچا ریاکاری لائے گا، کسی طرح تیرے عمل کو میں برباد کروں گا، کتنا عمل کرتا میں بھی دیکھتا ہوں، اور یہ سمجھ رہا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں، یہ سمجھ رہا ہے میں کتنی نیکیاں ہیں، اور ان لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے جو بے عمل ہیں. اس میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ وہ بے عمل ہے اور تو شرک میں پڑا ہوا ہے، تو ریاکار ہے، تو اللہ کی بجائے مخلوق کے لیے عمل کر رہا ہے، یہ زندگی ہے. سوچیں، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الخفی ان یعمل الرجل لمکان الرجل، کہا کہ شرک خفی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی کی وجہ سے نیکی کرے، مقام کی وجہ سے نیکی کرے، اپنا مقام سماج میں بنانے کے لیے نیکی کرے، لوگوں کے نزدیک اپنا سٹیٹس بڑھانے کے لیے عمل کرنا دین والا عمل، یہ بھی ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے. پھر ہم توحید کہہ رہے ہیں، بعض اوقات توحید کی دعوت دیتے دیتے آدمی شرک کرتا ہے، کیوں؟ دکھاوے کے لیے بول رہا ہے، اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے عزت پانا چاہتا ہے. یہ آدمی لوگوں کو توحید سکھا رہا لیکن خود شرک میں پڑا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے عمل توحید کے اقرار کے ساتھ ضروری ہے. توحید کی فضیلت جاننے والا عمل کا اہتمام کرے. کہتے ہیں کون تو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم سے بہت تیزی سے بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں. کون تو ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا، اس کو عفیر کہا جاتا تھا. فقال یا معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ والوں کو نصیحت کرتے تھے. ہم ایک دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں، اس کے عیوب بیان نہیں کرتے ہیں، اس کو اصلاح اس کی نہیں کرتے ہیں. تو بھی خوش میں بھی خوش، میں تیری غلطی نہیں بتا رہا، تو بھی میری غلطی مت بتا، تو بھی خوش میں بھی خوش، تو میری پیٹ کھجا میں تیری پیٹ کھجاتا ہوں، تو میرا ساتھ دے میں تیرا ساتھ دیتا ہوں، ہم دونوں بھی جہنم میں جائیں گے. یہ حال ہمارا ہے، کوئی کسی کو نصیحت نہیں کرتا ہے، کیوں؟ برا مانے گا. کہا کہ اے معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کیا تم کو معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر؟ قلت اللہ ورسوله اعلم، کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کو بہتر معلوم ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہ کریں. وحق الله حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا بھی نہ دے، یعنی ہمیشہ کی جہنم میں اس کو نہ ڈالے. جب یہ فضیلت سنی صحابی نے، توحید کی فضیلت معلوم پڑی کہ توحید کا اہتمام کریں گے جہنم سے بچیں گے، تو فوراً کہا فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، کہا اے اللہ کے رسول یہ خوشخبری لوگوں کو بتاؤں. کتنی زبردست بات معلوم پڑی، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤں، کیا اسی خوشخبری لوگوں کو نہ دوں؟ آپ نے کہا لا تبشرهم فيتقلوا، مت بتانا ان کو یہ بات. اس وقت کے لیے بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں، اس وقت قربانی کا دور تھا، سہولت والا نہیں. کہا لا تبشرهم فيتقلوا، انہیں خوشخبری ابھی مت سناؤ ورنہ وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے. ایک دوسری بات میں آپ نے فرمایا لا انی اخاف ان یتکلوا، نہیں مت بتاؤ ان کو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسی پر تکیہ نہ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ کہ ایک مسلمان توحید کی گواہی کی فضیلت سن کر اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائے، اس لیے ان کو یہ بتاؤ مت، عمل کرنے دو. کیوں؟ اس فضیلت کو سوچ کے سن کے کہیں وہ بے عملی میں مبتلا نہ ہو جائیں، عمل میں کمزور نہ ہو جائیں. اور آج ہم کیا ہیں، عمل کی ضرورت اتنی نہیں ہے، توحید صحیح کر لو، کتنے بھی گناہ کرے ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائیں گے نا. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب اور مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہ رہے ہیں اس کے موافق چل رہا ہے کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں مت بتاؤ لوگوں کو، یہ خوشخبری سناؤ گے وہ کیا ہوں گے، عمل میں کوتاہی کریں گے. ہم تو عمل کی کوتاہی کے لیے اس کو دلیل بنا رہے ہیں. چلتا کوئی آدمی آ کے کہے بہت عقیدہ تم لوگ کرتے، تم لوگ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تمہاری زندگی میں تم بولتے نا تم توحید والے ہیں، اتنے غلط کام تم کرتے، ہم تو نماز پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، ہم فلاں عمل کرتے، ہم اتنی ساری نیکیاں کرتے، تمہاری نیکیاں کچھ کام کی نہیں، تم شرک کرتے نا جہنم میں جانے والے، سب برباد ہونے والا. ارے تمہاری زندگی میں عمل کہاں ہے پھر؟ بولے نہیں ہمارے پاس توحید ہے. یہ حال ہمارا ہے، میرا عمل مت دیکھو، ہمارا عقیدہ پکا ہے، تمہارے سارے اعمال برباد ہیں، ہم ایک عقیدے پہ جنت میں جانے والے. یہ حدیث کیا ہے؟ دھوکا ہے شیطان کا، شیطان کا دھوکا ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے. آپ دیکھیے روایت سنیں، ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. وقت کم اس لیے میں باتیں بتا کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں، 15 منٹ میرے پاس ہیں. ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے کہتے ہیں یأتی علی الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن، ایک دور لوگوں پر ایسا آئے گا کہ سینوں سے قرآن، سینے قرآن سے خالی ہوں گے. تخربو کا مطلب ہوتا ہے جیسے کھنڈر بن جانا، ان کے سینے قرآن کے لیے کھنڈر بن جائیں گے. تخرب صدورهم من القرآن ولا یجدون له حلاوة ولا لذاذة، ان کو قرآن کی مٹھاس اور قرآن کی لذت محسوس نہیں ہوگی. قرآن پڑھیں گے وہ لوگ لیکن قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. قرآن میں رحمت کی آیتیں، عذاب کی آیتیں، اللہ کے اوامر، اللہ کے وعدے سنیں گے پڑھیں گے لیکن ان کو اس میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوگی. دل اتنے سخت ہو جائیں گے کہ اللہ کی بات سے بھی دل میں نرمی پیدا نہیں ہوگی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، یہودیوں سے اللہ نے کہا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہو جائیں، پتھر ہوں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے. ہر گناہ دل کو سخت کر دیتا ہے، ہر گناہ دل کی سختی میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر خیر کا بیج بونے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. بیج آپ ڈالیں گے کسی زمین میں ڈالتے، آپ نرم زمین ہونا چاہیے اس کے لیے. آپ نے کھودا، اس میں بیج ڈالا، زمین کو بند کر دیا، پودا نکلے. پتھر میں کوئی ڈالتا ہے بیج؟ نہیں. خیر کا بیج ڈالنے لائق نہیں رہتا دل پر. کہا کہ تقرب صدورهم من القرآن ولا یجدون له حلاوة ولا لذاذا, قرآن کی حلاوت لذت محسوس ہی نہیں ہوگی ان کو. انقصروا, دیکھیے, انقصروا عما امروا به قالوا ان اللہ غفور رحیم, اللہ کے حکم جب توڑیں گے, اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کریں گے, نافرمانی اللہ کی کریں گے, کوئی آدمی نصیحت کرے تو کیا کہیں گے؟ ان اللہ غفور رحیم. جب گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے, تو نافرمانی کرنے کے ساتھ کیا کہیں گے؟ میں گناہگار ہوں, اللہ بہت غفور رحیم ہے. اللہ کی رحمت کے خیال سے, اس کی رحمت کی امید میں گناہ کریں گے. انقصروا عما امروا به قالوا ان اللہ غفور رحیم وان عملوا بما نهوا عنه, اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے گناہ کریں گے, کہیں گے سیغفر لنا انا لم نشرک باللہ شیئا, کہیں گے ہماری مغفرت ہو جائے گی. کیوں؟ ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا, ہم شرک نہیں کرتے. کتنا بھی گناہ کریں, کتنے بھی پاپی ہم لوگ ہوں, مغفرت ہونے والی ہماری ہے. کس نے بتایا؟ اللہ نے تجھ سے عہد لیا ہے, اللہ نے وعدے کی کوئی چٹھی تیرے پاس بھیجی جبریل کے ہاتھ ہوں, تو اس کو کیسے معلوم کہ تیری مغفرت ہوگی؟ پھر اس عورت کا کیا قصور ہے؟ ایک بلی کو اس نے باندھ کے رکھا اور مر گئی بلی, کھانے کے لیے نہیں دیا اس کو اور وہ جہنم میں گئی. اس عورت کا کیا جو نماز پڑھتی تھی, صدقہ کرتی تھی, روزے رکھتی تھی, اور اس کے باوجود اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی تھی, اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ کہاں سے آ گیا؟ گناہ کی وجہ سے, ان نیکیوں کے باوجود, توحید کے باوجود, پھر اس آدمی کا کیا ہوگا جس کے بارے میں آپ نے کہا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ شرک کی وجہ سے نہیں. دو قبروں پہ گزر ہوا, دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, شرک تو نہیں بتایا نا آپ نے. اصل وجہ تو شرک ہونا چاہیے. پھر وجہ کیا ہے عذاب کی؟ ایک ان میں سے کان یمشی بالنمیمہ, یہ لوگوں میں چغل خوری کرتا تھا, یعنی لوگوں میں جھگڑے لگاتا تھا. کان یمشی بالنمیمہ, اور یہ کیا ہے؟ کان لا یستطیر من بولہ, لا یستنزہ من البول, یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا, لاپرواہی کرتا تھا, ایسی ٹائٹ جین پینٹ پہنتا تھا کہ پیشاب کے لیے بیٹھ نہیں سکتا ہے نا. آج کے دور میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے نا, اس زمانے میں وہ نہیں تھا, لیکن آج آدمی پیشاب سے احتیاط نہیں کر رہا ہے اور توحید والا ہے, تو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا, اور تو دعوے کر رہا ہے میرا عقیدہ صاف ہے, تیری زندگی میں اتنی گندگی ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ بولے وہ اصل میں اتنی ٹائٹ پینٹ تھی نا کہ وہ ایک جگہ بیٹھنا پڑا, بیٹھ نہیں سکتا تھا, کھڑے ہو کے کیا, پانی نے ویسی پہن لیا, اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے. تو آپ نے پیشاب کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, طہارت نہیں بچا سکتا, اپنے ایمان بچا سکتا ہے فتنوں کے دور میں؟ تیری اوقات ہے, تیرا یہ ایمان ہے, یہ دین ہے, اسلام کی علامات میں سے ہے پاکیزگی, تو اپنی پاکیزگی کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, اس بہانے سے اللہ کی عبادت نماز چھوڑتا ہے, اور ایک دن کا معاملہ ہو تو بات ہے نا, تیری زندگی کا حصہ بن چکا ہے ترک الصلاۃ, کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہے تیری نماز نہ چھوٹے, اور تو اس کے بعد بھی توحید کا دعوے دار, اور اللہ کی عبادت کا, اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز, قیامت سب سے پہلے اس کی پوچھ ہونے والی, تیری زندگی میں وہ نہیں, تیری زندگی میں اس کا اہتمام نہیں ہے. کہا کہ ان وان عملوا بما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا انا لم نشرك بالله شيئا, جب اللہ کی نافرمانی کریں گے, حرام کاریوں کا ارتکاب کریں گے, تو کہیں گے ہماری تو ہونے والی مغفرت. کیوں؟ ہم نے شرک نہیں کیا ہے. کہتے ہیں امرهم كله طمع, ان کا معاملہ سراسر محض تمناؤں پر مبنی ہوگا, خواہشات ہوں گی بس, انشاءاللہ اپنی مغفرت ہوگی, بس چاہتے ہوں گی ان کے پاس. لیس معه صدق, لیکن ان چاہتوں اور تمناؤں کے ساتھ سچائی نہیں ہوگی, اس میں سچائی نہیں ہوگی. کہتے ہیں یلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب, بھیڑ کی کھالیں انہوں نے زیب تن کر رکھی ہوں گی, کس پر؟ بھیڑیے نما دلوں پر, ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے, لیکن کھال کس کی پہنی ہوگی؟ بھیڑ کی, بکری کی کھال میں, بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوں گے, چالاک مکار دھوکے باز اور گھٹیا ذہن کے لوگ ہوں گے. لیکن کیسے ہوں گے ایک دم؟ بھیڑ کی کھال پہنے، ہم معصوم بھولے بھالے ہیں ایک دم، ظاہر میں بھولے بھالے لیکن مکار اور فریب دینے والے. کہتے ہیں کہ افضلہم فی دینہ المداہن، ان میں سب سے بہترین آدمی وہ مانا جائے گا، دیندار اس کو مانا جائے گا جو مداہن ہو، کسی کو کچھ بولتا نہیں، سب ٹھیک. مداہن مداہنت کرنے والا، کسی کو امر بالمعروف اور نہی منکر نہیں کرتا ہے، غلطیاں دیکھتا ہے لوگوں کی لیکن بولتا نہیں. کیوں؟ کسی کو بولیں گے برا مانتا ہے. لوگوں کو خوش کرنا قانون ہے، سماج میں جینا ہے، سب کو خوش کر کے چلو، سب کی پیٹ تھپ تھپاؤ، کسی کو بولو مت تیری غلطی ہے. کیوں؟ جیسی کسی کو غلطی بتاؤ کاٹنے لگتا ہے، مت بتاؤ، سب کو خوش کرو. میں کیسا؟ تو بھی ٹھیک. میں کیسا؟ ایک دم زبردست. میں کیسا؟ تو ایک دم سب سے اچھا ہے. جتنا برا آدمی اس کی اتنی تعریف کرو، اس کی شر سے بچنے کے لیے. یہ حال ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی منکر ختم ہو جائے گا، چالاکی کو سمجھداری سمجھنے لگیں گے لوگ، مکاری کو عقل مندی ماننے لگیں گے. بہت ہوشیار آدمی ہے، سب کو بیوقوف بنا سکتا ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ عقل مند ہے. عقل مندی یہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے. آخری دور میں ایسا ہوگا کہ لوگ اپنی توحید کو بنیاد بنا کر اللہ کے نافرمان گناہوں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، وہ بربادی کا دور ہوگا، یہ ہلاک ہوں گے. امام احمد نے الزہد میں اس کو روایت کیا ہے. ایک اور حدیث سن لیں. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی، اور یہ بہت سخت حدیث ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو ان میں سے ہونے سے بچائے. ہم کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت میں سے بعض لوگوں کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاء، أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ بَيْضَاء. کہا کہ میں اپنی امت میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے اور نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں کیسی ہوں گی؟ ایسی نیکیاں ہوں گی گویا کہ تہامہ کا پہاڑ روشن پہاڑ ہے، روشن نیکیاں، بہت ساری نیکیاں. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو بکھری دھول بنا کے اڑا دے گا، اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے برباد کر دے گا، کوئی حیثیت نہیں. نیکیاں لے کر آئے لیکن کوئی حیثیت نہیں تمہاری نیکیوں کی. کیوں؟ قال ثوبان، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، کہ اللہ کے رسول ہم کو بتائیے ان کے اوصاف، ان کے بارے میں وضاحت سے ہم کو بتائیے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں. اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں معلوم بھی نہ اور ہم انہی میں سے ہو جائیں، ہم کو بتائیے کون لوگ ہوں گے وہ. آپ نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری ہی تمہیں میں سے ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہوگی، وہ مسلمان ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے. یا اللیل کما تاخذون، اور تم جیسے رات میں عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتهکوها، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب بھی ان کے اور حرام چیزوں کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کا ارتکاب کریں گے، جب بھی موقع ملے حرام کاری کا چھوڑیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ایسا کر دے گا گویا کہ ان کی نیکیاں بکھری ہوئی دھول ہوں. کون لوگ ہیں یہ؟ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، بعض رسمی اعمال عبادت کے کر لیں گے لیکن ان کی زندگی میں اللہ کے فرمان کی، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتوں کے سلسلے میں کوئی تعظیم نہیں ہوگی، بس مجبوری ان کے لیے رکاوٹ بنے گی، لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے گناہ نہیں کر رہا. لیکن اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی سی سی ٹی وی نہ ہو، کہیں کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو، اس کو جب یقین ہوگا کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہ حرام کام کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالی کے دیکھنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کو. آپ سوچئے یہ لوگ برباد نہیں ہوں گے، ان کی نیکیاں برباد کی جائیں گی. کیوں برباد ہوئے؟ مسلمان ہیں. کہا کہ تم ہی میں سے ہوں گے, یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے وہ لوگ. اخوانکم من جلدتکم, کلمہ پڑھنے والے ہیں, توحید والے ہیں, شرک کی وجہ سے تو نہیں جا رہے ہیں جہنم میں. ان کی نیکیاں کیوں دھول بنا کے بکھیر دی جا رہی ہیں؟ شرک کی وجہ سے. اگر وہ ہوتا تو وہ بیان کرتے. وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے ہی موقع ملے گا حرام میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. معلوم ہے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. خالی توحید کا اقرار اور دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے. اگر آدمی توحید کا اہتمام کریں لیکن زندگی گناہوں سے آلودہ ہے, ممکن ہے قیامت کے دن ان میں ان کا حال ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اب دیکھیے گناہ کا احساس ہونا ہی ایمان ہے, اور گناہ کو ہلکا سمجھنا منافق کی علامت ہے. ایک آدمی کے نزدیک گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, گناہ ہی تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن مسعود کہتے ہیں, ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ابھی پہاڑ اس پر گرنے والا ہے. آدمی جب جاتا ہے ہائی وے پر سے بمبئی جاتا ہے, پتھروں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے, ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہوگا, میں تو سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل میں آتا ہوگا, کہیں اس مرتبہ میرے اوپر ٹوٹ کے نہ گرے, کیونکہ اس سے پہلے کئی ایکسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ پار نکال دے, کہیں گر جائے گا. ڈر ایک دل میں ہوتا ہے, تذکرہ بھی کرتے ہیں, دیکھو ہاں سنبھال کے چلانا, جلدی نکلنا چاہیے یہاں سے, بارش کے دنوں میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, ہے نا. مومن ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک پہاڑ ہے جو سر پہ ہے, ابھی گر جائے گا, ہٹو اس کے نیچے سے. وہ گناہ کو اپنے لیے چھت کبھی بننے نہیں دیتا ہے, فوراً اس کے نیچے سے نکلتا ہے, کیوں؟ وہ پہاڑ ہے, ابھی گرنے والا ہے. لیکن منافق کا کیا حال ہے؟ مومن کے مقابلے میں فاجر جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد منافق ہوتا ہے. کہا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ. کہا کہ منافق فاجر اپنے گناہوں کے بارے میں اس کا نظریہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تھی, بس اس کو اڑا دیا. اور کہتے ہیں فقال بھی حقبہ, ایسے کہتے ہیں قال ابو شہاب بیدہ فوق انفہ, راوی نے اسے کر کے بتایا, یوں آپ کی ناک پہ مکھی بیٹھی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس یوں اڑا دیا, بات کر رہے ہیں اور اڑا دیا, دھیان بھی نہیں اس کی طرف, روٹین ہے وہ, زیادہ اس کے بارے میں بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں, جیسے سانپ نکل آیا آدمی ڈر جائے گا, ہٹو بھائی. لیکن ناک پہ مکھی بیٹھی کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے, بس یوں ہٹا, کیسے غریب ہیں. ہاں زندگی میں کوئی خدشات, خطرات, خوف, ڈر, افسوس, ملامت, پچھتانا نہیں. ناک پہ ایک مکھی بیٹھی تھی, اڑا دیا اس کو, بس ہو گیا گناہ, استغفر اللہ بول دیا, نکل گیا آگے. تیرا استغفار بھی واقعی مقبول ہے کہ نہیں؟ توبہ قبول بھی ہوتی ہے, رد بھی ہو جاتی ہے. تیری توبہ توبہ ہے؟ نہیں. تیری توبہ توبہ کی رسم ہے. بعض اوقات توبہ رسم ہو جاتی ہے, نہ اللہ کی عظمت کا احساس, نہ گناہ پر ندامت, نہ مستقبل میں نہیں کرنے کا عزم, بس اللہ معاف کرے. یہ توبہ توبہ نہیں, یہ قبول نہیں ہوتی ہے, ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ, ندامت توبہ ہے. معلوم ہوا کہ ندامت توبہ کا رکن ہے. اگر اپنے گناہ پر پچھتاوا نہیں ہے تو ایسی توبہ توبہ ہی نہیں ہے. ویسی جیسے انسان کا جسم ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے, وہ آدمی زندہ نہیں ہے, وہ خالی ڈھانچہ ہے, اب یہ قبر میں ڈالنے لائق ہے, یہ دنیا میں کچھ کر نہیں سکتا ہے. اس کے اندر اصل چیز روح نہیں, تیری توبہ میں جان نہیں, اس کی روح کیا ہے؟ ندامت. کہاں ندامت ہے؟ گناہ ہونے پر افسوس, ڈر, آخرت کا خوف. اس عورت کو دیکھیے جس سے زنا ہوا, گناہ ہوا اس سے, لیکن احساس اس کا ایسا کہ بچے پیٹ میں بچہ ہے, بار بار آ رہی ہے, مجھ کو پاک کیجئے. کہا کہ جاں جب بچہ ہو تب, ہاں بچہ لے کر آ رہی ہے, پاک کیجئے. کہا نہیں, جاں جب دودھ چھوٹے تب آ. دودھ چھڑانے کے لیے, دودھ چھڑانے کے بعد ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کے لا رہی ہے, اللہ کے رسول اب تو پاک کیجئے مجھ کو. دودھ چھوٹنے کے لیے حمل کے 9 مہینے اور دودھ چھوٹنے کے 2 سال, 3 سال پکڑ لو آپ, پونے 3 سال تک اس کو چین نہیں آ رہا ہے, بار بار آتی ہے, پاک کیجئے. اس کو کہتے ہیں توبہ. اس لیے آپ نے کہا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو بولتے ہیں توبہ. یہ نہیں کہ آپ نے رسمی طور پر زبان سے بول دیا اللہ معاف کرے اور ہنستے ہنستے بھی اللہ معاف کرے میرے سے غلطی ہو گئی بھائی. یہ تیری توبہ ہے. شرم ہے آدمی کو, اس کو اپنی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی توبہ ہے کہ خود یہ کہیں میرے لیے معصیت نہ بن جائے, اللہ مجھ کو معاف کر کے میں توبہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا. کہا کہ منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے, آخری باتیں ہیں, میں بات کر کے ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدمی کہتا نا بڑے گناہ تھوڑی چھوٹا گناہ ہے, آئیے دیکھیے بڑے گناہ نہیں چھوٹا گناہ کا کیا حال ہے. کہا کہ ان الشیطان قد یئس ان تعبد الاصنام فی ارض العرب. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں بتوں کی عبادت ہو, مایوس ہو گیا. لیکن ولکنہ سیرضا منکم بدون ذلک بالمحقرات. لیکن شیطان اس بات پہ راضی ہو گیا کہ تم گناہوں میں محقرات پر, جن گناہوں کو تم حقیر سمجھنے لگ جاؤ ان میں واقع ہو, شیطان اس پہ بھی راضی ہے, یہ بھی چل جائے گا. شرک میں نہیں پڑ رہے نا, ٹھیک ہے. سیکنڈ آپشن, ایسے گناہوں میں تم کو مبتلا کروں گا جن کو تم حقیر سمجھو گے, تم کو احساس نہیں رہے گا. بالمحقرات کیا ہے؟ کہا وہی محقرات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ حقیر ہیں. گناہ حقیر نہیں ہے, تو اس کو چھوٹا سمجھتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں اللہ نے کہا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو, تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو, اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا ہے. محقر, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے. کہا کہ شیطان اس بات پر راضی ہو گیا ہے, ٹھیک ہے تم شرک نہیں کرو گے نا, اچھی بات ہے عرب میں, لیکن وہ اس پر راضی ہو گیا کہ تم کو ایسے گناہوں میں مبتلا کر دے جس کی حقارت تمہارے دلوں میں ہو, یعنی جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو. لیکن چھوٹے ہیں نہیں. کہا وہی الموبقات یوم القیامہ. یہ ایسے گناہ ہیں کہ تم یہاں پر اس کو حقیر سمجھو لیکن قیامت کے دن وہ تم کو ہلاک کر کے چھوڑیں گے. موبقات, تم کو برباد کر کے چھوڑیں گے. کہا اتقوا المظالم ما استطعتم, جتنا ہو سکے کسی پر ظلم کرنے سے بچو. زبان سے کسی کی عزت خراب کر دی, کسی کا مال ضائع کر دیا, ہاتھ آپائی کر کے کسی کو نقصان پہنچایا, کسی کی زمین ہڑپ لی, کسی کا کچھ اور نقصان کر دیا, کسی کی عزت پر تہمت لگا دی, پاک دامن عورت پر یا کسی انسان پر مرد پر جھوٹی تہمت لگائی. کہا اتقوا المظالم ما استطعتم, جتنا ہو سکے ظلم سے بچو, ظلم سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِئُ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرَى أَنَّهُ سَتُنْجِي. اس لیے کہ قیامت کے دن آدمی نیکیاں لے کر آئے گا اور یہ گمان کرے گا یہ نیکیاں تو مجھ کو نجات دلا دے گی, بھائی اپنا تو بیڑا پار ہونے والا ہے, بہت نیکیاں ہیں میرے پاس, اس کے پاس نہیں, اس کے پاس نہیں, وہ گیا وہ گیا, میرے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں, یہ نیکیاں میری نجات کے لیے کافی ہیں. ستنجی, اس گمان میں وہ ہوگا. فما زال عبد یقوم, ایک ایک کر کے لوگ کھڑے ہوں گے, ایک ایک کر کے لوگ آئیں گے. فیقول یا ربی ظلمنی عبدک مظلما, کہیں گے اے اللہ تیرا بندہ ہے اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, عزت مال جان اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. ایک ایک کر کے بندے آئیں گے, نہیں کیا تو بہت ہے اس کے پاس, لیکن اب آنے والے آ رہے ہیں, اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی, اس نے میرا مال ہڑپا تھا, اس نے میری زمین ہڑپی تھی, اس نے مجھ کو مارا پیٹا تھا, اس نے مجھ کو ستایا تھا. ایک ایک کر کے آئیں گے, یہاں فیصلہ نہیں ہوا, یہاں بدلہ نہیں ملا, وہاں دیکھ لیں گے. ڈرنا چاہیے. ایک ایک کر کے آئیں گے, کہیں گے اے اللہ تیرے بندے نے مجھ پر ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول امحو من حسناتہ, اس کی نیکیوں میں سے مٹاؤ, اس کی نیکیاں نکالو اس کو دو. ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں مٹائی جائیں گی اس کے نامہ اعمال سے اور اس کو دی جائیں گی. ما یزال کذالک حتی ما یبقى له حسنۃ من الذنوب, یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہے گا, ایک ایک نیکی اس کو اس کو اس کو اس کو دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. آپ نے فرمایا وَإِنَّمَتْ مِثْلَ ذَلِكَ كَسَفْرٍ نَزَلُ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ. اس کی مثال ایسی ہے, ہلاک ہونے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک سفر میں لوگ ہیں, مسافر ہیں, اور ایک میدان میں جمع ہیں, اور ان کے پاس کھانا وانا بنانے کے لیے لکڑی نہیں ہے, ان کے پاس لکڑیاں آنچ جلانے کے لیے, آگ جلانے کے لیے نہیں ہے, کھانا پکانا ہے ان کو بھائی. فتفرق القوم ليحتطبوا فلم يلبثوا ان حطبوا. لوگ بکھر گئے, ٹھیک ہے ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں کچھ, چھوٹے چھوٹے لکڑی کے تنکے اٹھا کے اس نے ادھر سے لایا, کچھ ڈالیاں اس نے لایا, لکڑی کے تنکے اور لکڑیاں انہوں نے اٹھا اٹھا کے سب نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے آئے, سب جمع کیے, یہاں تک کہ سب جمع ہوئے اور لے آئے اپنی اپنی استعداد کے مطابق جس کو جو ملا جلانے کے لیے. فاعظم النار, اور پھر ان ساری لکڑی کے ٹکڑوں کو تنکوں کو ملا کر, ساری ڈالیاں شاخیں جو بھی ملا ان کو سوکھی لکڑیاں, اس کو جلایا انہوں نے. وہ طبقوا ما ارادوا, اور جو بھی پکانا تھا انہوں نے اس آنچ پر پکایا. کذالک الذنوب, گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں, چھوٹا گناہ ہے کہ گناہ ہے, یہ چھوٹا گناہ ہے گناہ ہے, یہ اتنا بڑا نہیں, وہ اتنا بڑا نہیں, چھوٹی چھوٹی لکڑی کے تنکے جمع کرو, آگ جلاؤ, کتنی بڑی آگ لگتی اس سے. ایسے ہی کئی گناہ جن کو چھوٹا 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 سمجھتے سمجھتے, اس سارے گناہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال میں جمع ہوں گے, اس سے جو آگ بنے گی بہت ہلاک کرنے والی بنے گی. چھوٹے تنکوں کو کم مت سمجھو, شیطان نہیں کرتا نا, اتنا بڑا گناہ نہیں, توحید کے مقابلے میں کیا گناہ کام آئے گا, کیا ہلاک کرے گا, توحید بہت بڑی تیری, زبردست ہے, پکی, موت تک ٹلنے والا نہیں بھی توحید سے, ہاں لیکن گناہوں کا کیا, یہ چھوٹے 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 گناہ جن کو تو چھوٹا سمجھ رہا ہے, قیامت کے دن جب یہ جمع ہو جائیں تو بھڑکانے والی آگ اس سے بن سکتی ہے. چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھ. اس حدیث کو امام ابو یعلیٰ, امام احمد اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا, اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ان تمام باتوں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے, اور توحید اور ایمان اور میرا عقیدہ اور میرا یقین, اللہ سے میرا تعلق, اس کے بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ چاہے بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے, جب جمع ہو جائیں ہلاک کر سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مغفرت کا وعدہ اللہ کا توحید والے کے لیے ہے, لیکن اس کو بغیر جہنم میں ڈالے جنت میں ڈالے گا یہ وعدہ نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس کی مغفرت تو نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ولیکن اس کی, لیکن کیا ہے, یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بلکہ اللہ تعالی کیا ہے, اس کے سوا, اس سے کم تر گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس سے کم تر گناہ, شرک سے کم تر گناہ, اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. یہ نہیں کہا کہ سب کو معاف کرے گا, تو سمجھ رہا ہے معاف کرے گا, اللہ غفور رحیم ہے, لیکن تجھ کو معاف کرے گا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. ما دون ذلک لمن یشاء, لمن یشاء کو یاد رکھے, جس کو چاہے گا معاف کرے گا. ہمارا نمبر معاف ہونے والوں میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم کو معلوم ہے نہیں. لہذا آدمی اللہ کی رحمت کے بھروسے پر, توحید کے بھروسے پر اگر آدمی گناہ کرتا ہے, یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے, آدمی کو ہوش میں آنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید کا اہتمام کرنے والا بنائے, گناہوں سے بچنے والا بنائے. اس لیے کہ توحید کا کمال اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. توحید اور عمل الگ الگ آپ کریں گے نہیں, اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے, اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, الایمان بدع و سبعون شعبہ, ایک روایت میں بدع و ستون شعبہ, ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, ان میں سب سے افضل شاخ کیا ہے, لا الہ الا اللہ کا اقرار, قول. وادناها اماطه الاذى عن الطريق, اور اس کا سب سے نچلا درجہ, نچلا شعبہ, راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. تین چیزیں بیان کی، قول، قول والا عمل، بدن والا عمل، دل والا عمل. صحیح ہے، حیا کہاں ہوتی ہے؟ آدمی کے دل میں ہوتی ہے. تو حیا بھی ایمان میں ہے، قلبی عمل بھی ایمان، زبان کا اقرار کون سا عمل ہے؟ زبان والا، وہ بھی ایمان کا شعبہ. اور راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا کس سے ہوگا؟ یا تو ہاتھ سے ہٹائے گا یا تو پاؤں سے ہٹائے گا. تو اب یہ ہٹانا بدن کا عمل ہے، یہ بھی ایمان میں ہے. تو دل والا عمل بھی ایمان، زبان والا عمل بھی ایمان، اور بدن والا عمل بھی ایمان میں. اب اس کا الٹا سوچ، دل والا بگاڑ بھی کس کو بگاڑے گا؟ ایمان کو. زبان والا گناہ بھی کس کو خراب کرے گا؟ ایمان کو. بدن سے صادر ہونے والے معاصی، گناہ، نافرمانی بھی کس کو نقصان پہنچائیں گے؟ ایمان کو. اگر ایک آدمی گناہوں کو ایسا دیکھے کہ میرا ہر گناہ میرے ایمان کو خراب کرتا ہے، تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے. لیکن آدمی کو شیطان دھوکے میں کیا ڈالتا ہے؟ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے، تیرا ایمان انٹیکٹ، تیرا ایمان کیا ہے؟ وہ پرفیکٹ ہے، گناہوں سے ایمان پہ کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے. اسلامی تاریخ میں کئی گمراہ فرقے آئے، ان میں ایک فرقہ کون سا ہے؟ یاد رکھیے اس کو، مرجیہ. مرجیہ، مرجیہ کیا لفظ کہاں سے آیا؟ ارجا پر سے. ارجا کے معنی کیا ہے؟ امید، چھوڑنا. تو اس امید کی بنیاد پر ہے ایمان، اپنے لیے عقیدہ کافی ہے، اقرار کر لیا کافی ہے، گناہ سے نقصان نہیں ہوتا ایمان کو. یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے، گناہ سے ایمان کو نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اپنی توحید کی حفاظت کرنے والا ہم سب کو بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.